الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كن صفة دار رسول صلى الله عليه وسلم کے صلاة مبارکہ کے اوصاف سے متعلق جس کا ہر مسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صلات کی طرح ہم صلات پڑھیں، یہ اسی باب کا ذکر تھا جس میں ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی صلات میں طور سورہ وطور پڑھتے تھے، وطور کتاب مستور، اور یہ سورت کم از کم ہمارے خیال سے کتنی آیتیں اس میں ہیں؟ 30 آیتوں سے زیادہ اس میں ہیں. لوگوں کا جو کہنا ہے کہ سورت مغرب کی نماز مختصر ہونی چاہیے کیونکہ وقت تنگ ہوتا ہے، یہ پیارے رسول کی قراءتوں کی یہ حدیثیں بھی ان اقوال پر رد کرتی ہیں کہ یہ مغرب کا وقت تنگ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ مختصر سے مختصر نماز پڑھیں. البتہ لوگوں کا خیال کر کے اگر امام، چونکہ یہ وقت کام کا ہوتا ہے اس وجہ سے اگر امام مختصر کریں تو ان کے لیے یہ جواز ہے. اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى على الانسان حين من الدار. کان یقرأ، دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر کی نماز میں هل اتى على الانسان پڑھتے الف لام میم تنزیل السجدہ پہلی رکعت میں، اور هل اتى على الانسان حين من الدار یہ دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے. کان یقرأ عربی کے اعتبار سے یا عربی ادب کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر آپ استمرار کرتے تھے، لیکن استمرار کو بھی علماء نے کہا ہے اس معنی میں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے. اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے بھی جمعہ کے دن دوسری صورتیں بھی پڑھی ہیں، یعنی یہ کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ نہیں، اکثر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر میں امامت کرتے فرماتے ہوئے آپ علی فجر کی فرض، اس میں آپ علی لام میم تنزیل السجدہ پہلی صورت میں، پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدار پڑھا کرتے تھے. کتاب حدیث کی شرح میں کتابوں میں لکھا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح کو ان خاص ان دونوں صورتوں کا اختیار اس وجہ سے کرتے تھے کہ اس میں آدمی کی زندگی، پیدائش اور موت اور حساب و کتاب اور جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور جہاں یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی. گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان سب چیزوں کی یاد دہانی کے لیے خاص طور پہ یہ صورتیں پڑھتے تھے. اور یہ بھی چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جمعہ کے خطبے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت پڑھتے تھے؟ سورت قاف والقرآن المجید. اس میں بھی آدمی کی پیدائش، آدمی کی موت اور فرشتوں کے آنے کا، اس کے بعد پھر حساب و کتاب کا، جنت اور جہنم کا ذکر ہے. ایک صحابیہ وہ کہتی ہے ما اخذت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما كان يقرأ يوم الجمعة في الخطبة. وہ کہتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف یاد ہی اسی طریقے سے ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، میں نے آپ سے سن کر کے، خطبے میں سن کر کے سورہ قاف کو یاد کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کو یاد کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے ان سورتوں کا اختیار کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ مناسبت کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی آیت کا اختیار کرے پڑھنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا یہ کہ پہلی رات میں اس وجہ سے اس پر تنبیہ کرتا ہوں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خصوصی طور پر اگر کوئی شخص کسی قصے کو ذہن میں رکھ کر کے یا کسی واقعے کو ذہن میں رکھ کر کے کوئی آیت یا سورت پڑھتا ہے تو وہ مکروہ ہے. یہ بات لکھی گئی ہے کتابوں میں, یہاں تک کہ حنابلہ کی بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان صورتوں کا اختیار فرما کر کے آپ نے گویا یہ مشروع فرمایا کہ مناسبت کے وقت اسی قسم کی آیتیں پڑھ کر کے لوگوں کو اس مناسبت کی یاد دہانی کرائی جائے. یعنی یہ کہ کل سے روزہ شروع ہے تو اگر امام مغرب کی نماز میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم وغیرہ پڑھیں, یا یہ کہ کل حج کے لیے لوگ نکل رہے ہیں تو حج کی آیات کی جب یہاں جاؤ فیضا فتم عرفات اور فضر اللہ عند المشعر الحرام, یہ سب آیتیں ذکر کر کے گویا اس فرض کو یاد دلائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ بعض کتاب لکھا کہ یہ مکروہ ہے, اسی طرح اس مسئلے کا ہم لوگ نکلتے تھے حدود حرم کے لیے تو اتفاق سے امام نے, ہم لوگ مغمس میں تھے جہاں کی ہاتھی ابرہہ کا ہاتھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ابرہہ کو اور اس کی فوج کو ہلاک کیا تھا, اتفاق سے امام صاحب نے جو وادی میں نماز پڑھائی انہوں نے پلیا حرم طرح کے غفار رب کا بھی اصحاب الفیل پڑھ دیا تو بعض ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ یہ چیز مکروہ ہے. کہنے کا مطلب مکروہ نہیں ہے, ایک چیز واقعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن چونکہ قیامت کا وقوع ثابت ہے حدیث سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی کا جمعہ کا دن ہمارے لیے قیامت کا دن ہو, اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر کے لوگوں کو اس بڑے واقعے کی یاد دلا دیتے. اسی طرح موقع پر اس طرح کی صورتیں آیتیں پڑھنے سے نماز میں کراہت یا ان کے پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے انشاءاللہ.
مقصودی پابند کر سکتے ہیں امام صاحب, مثلا امام صاحب بیٹھے ہوتے فجر کی نماز میں کہتے ہیں آج سورت رحمان پڑھیے گا, کہہ سکتے ہیں؟
سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مقتدی لوگ طلب کریں کہ آج آپ ذرا سورہ رحمان پڑھیے فجر میں یا کسی نماز میں, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر طلب کریں اور لوگ موافقت کریں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, کیونکہ بعض مرتبہ آدمی خاص صورتیں اور خاص خود کلام پاک دوسرے سے سننا چاہتا ہے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا, اللہ کے رسول, پیارے رسول نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ قرآن پڑھو. کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے اوپر آپ کو پڑھ کر کے سناؤ حالانکہ قرآن آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے. تو کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انی احب ان اسمع من غیری, میں دوسرے سے کلام پاک سننا پسند کرتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب پورا قرآن کسی وقت آدمی خود نہ پڑھ کر کے دوسرے سے سننے کو پسند کرتا ہے, اسی طرح طلب کر سکتا ہے انشاءاللہ کہ آپ یہ صورت ہمارے سامنے پڑھ دیجئے, کیونکہ خاص صورتوں کا اس میں کوئی شک نہیں, خاص معانی ہے, آدمی کبھی کبھی چاہتا ہے. تو امام سے اگر کوئی طلب کر رہا ہے, امام صاحب نے مانگ بھی لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما مرت به آية رحمة الا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب الا تعوذ منها, اخرجه الخمسة وحسنه الترمذی, یہ حدیث صحیح ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی جلیل, ان کی ایک خاص خصوصیت ہے, شاید پہلے ذکر کیا آپ لوگ یاد نہ کرتے ہوں تو آپ لوگوں کو اگر ڈنڈے مارے جائیں تو کوئی غلطی کی بات نہیں ہے, یاد رکھا کریں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص خصوصیت تھی, ان کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول کے بھید جانتے تھے, خاص کر فتنے کی احادیث کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا اور وہ پوچھتے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر فتنوں کے بارے میں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کان الناس یسالون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر, لوگ خیر کی باتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے, وانا اسألہ عن الشر, میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بری باتوں اور فتنوں کو پوچھا کرتا تھا, اس کے بارے میں میں پوچھا کرتا تھا. کیوں پوچھتے تھے؟ تاکہ اس سے بچیں. تو اس وجہ سے بہت سی احادیث فتنے کی انہوں نے, فتن کی قیامت کے قریب کیا ہوگا اور کیسے لوگ پیدا ہوں گے, خصوصی چیزیں جن کے بارے میں منافقین سے متعلق کچھ ایسے اشخاص تھے جو خاص اللہ تعالیٰ کے رسول بآیانہم ان کو جانتے تھے، ان کے افراد کو جانتے تھے کہ کون کون منافق ہے. پیارے رسول نے صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں سے نامزد کیا ہے. تو پوچھا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اللہ یا حذیفہ، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں حذیفہ بن یمان، اسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنافقین، کیا پیارے رسول نے مجھے بھی منافقوں میں شمار کر کے تمہیں بتایا ہے؟ تو کہتے ہیں لا واللہ ما سماک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم پیارے رسول نے آپ کا نام منافقین میں ذکر نہیں کیا ہے. ولا افشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدک ابدا، آپ کے بعد کسی کو یہ چیز نہیں بتاؤں، اگر کوئی پوچھے گا بھی تو میں نہیں بتاؤں گا. وہ پیارے رسول بہرحال صاحب سر رسول سے مشہور ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے رسول کے ساتھ صلات پڑھی. فما مرت به آیۃ رحمۃ الا وقف عندها یسأل، آپ جب کوئی رحمت کی آیت جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہو اس کو پڑھتے تھے تو تھوڑی دیر رک کر کے اللہ کی رحمت طلب فرماتے تھے. دیکھیے نماز میں، قیام صلات میں، جیسے آیت ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ، ذکر رحمت کا آیا اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے زکریہ پر رحمت کیا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر کے وہاں تھوڑی دیر اللہ کی رحمت طلب کرتے تھے، پھر آگے کی آیتیں پڑھتے تھے. ولا آیت عذاب الا تعوذ منها، کوئی عذاب کی آیت گزرتی تھی آپ سے تو آپ وقوف کر کے تھوڑا سا ٹھہر کر کے پناہ مانتے تھے اللہ کے عذاب سے، پھر آگے کی آیتیں پڑھتے تھے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی چاہے وہ فرض نماز ہو، یہ بھی ایک چیز ہے، اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ فریضہ میں صحیح نہیں ہے، فلو فعل و احد فی الفریضہ کو ریحا، اس طرح کہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ غیر رسول کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ جماعت کی نماز تھی، اور عام طور پر جماعت کی نمازیں یا تو جمعہ کی ہیں یا فرض نمازیں ہیں. اس وجہ سے یہ تفریق کرنا، مثلا اگر کوئی شخص کھڑا ہوا تو آیت عذاب کی آئی، وہاں کہنے لگا اللہ میں نہیں حضور کرنا النار، اپنے دل میں کہا، ہونا یہ چاہیے کہ معذور دعاؤں ہی سے استعاذہ اور معذور دعاؤں ہی سے طلب رحمت ہو. اگر یہ ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ فریضہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو. یہاں پیارے رسول کے ساتھ جماعت کے ساتھ انہوں نے پڑھی، اغلب ظن یہی ہے کہ یہ فرض کی نماز تھی. اس وجہ سے فرض نماز میں بھی اگر کوئی شخص یہ کام کرے، امام صاحب اگر ایسا کرتے ہیں، رک کر کے تھوڑی دیر سوال رحمت کرتے ہیں یا اللہ سے استعاذہ عذاب کرتے ہیں، تو یہ چیز جائز ہے انشاءاللہ، حرام نہیں ہے. اس قسم کی سنتیں، اگرچہ یہ چھوٹی سنتیں ہیں، لیکن حقیقت میں کہ آج کیا کوئی شخص، کوئی امام ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، اگر امام ذرا سا رکے تو سوچیں گے کہ بھول گئے، ایسا ہوتا ہے، ان کو لقمہ دینے لگتے ہیں، تبدیل کرنے لگتے ہیں. حالانکہ یہ ایک سنت ہے کہ جب اس قسم کے مواقع آئے تو تھوڑی دیر ٹھہر کر کے وہ دعا مانگ سکتے ہیں خیر کی، اور شر سے پناہ مانگنے کی دعا کی سنت ہے، لیکن اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی شخص کرے تو کہیں گے بدعت کرنے لگا. بہت سی ایسی سنتیں ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سبحان اللہ، جو جن کے بارے میں حضرت عمر فرماتے تھے کونیفن ملئ علمن، یہ ایک چھوٹا سا گھر ہے لیکن علم سے بھرے ہوئے، ان کے چھوٹے سے تھے، چھوٹا سا گھر، ان کا قد چھوٹا، جسم ہلکا، یہاں تک کہ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ بخاری شریف کے لکھے صحیح روایت ہے، بخاری شریف کی یاد نہیں آ رہی لیکن صحیح روایت ہے، یقیناً سر عقیدہ تحاویہ میں اس معنی میں ذکر کیا ہے کہ آدمی قیامت کے دن آئیں گے، ہر ایک کے اعمال کا وزن ہوگا اور خود آدمی کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرع عقیدہ تعالیٰ میں ذکر کیا ہے کہ پیارے رسول بیعت لے رہے تھے لوگوں سے، حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھ کر کے ایک درخت سے ٹہنی پکڑ کر کے مسواک توڑنے لگے، اتنے ہلکے تھے کہ ہوا کے جھونکے میں ٹہنی کے ساتھ لٹک کر کے جھول گئے، لوگ ہنسنے لگے، یعنی ہلکے پھلکے تھے، ہنسنے لگے تو کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لمما تضحکون، جس چیز سے تم ہنس رہے ہو یقیناً اللہ کے نزدیک وہ بہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. تم لوگ پیارے رسول نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو، کہتے ہیں من خفت من دقت ساقی یا رسول اللہ، ان کی پٹلیاں ان کی ہلکی ان کا جسم ان کا ہلکا کی ہوا میں اڑنے لگے اس کی وجہ سے ہنسی آگی. پیارے رسول فرماتے ہیں ان لمما تضحکون، بے شک جس چیز سے تم ہنس رہے ہو افقر عند اللہ من جبل احد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر کہتے تھے کونہ یہ چھوٹے سے بیت ہیں گھر ہیں، یہ کونا ہے لیکن مولیا علمن. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے لوگوں کو اپنے شاگردوں سے، کہتے تھے دیکھو سنت پر عمل کرو، بولے ان طرح تم سنت نبی یہ تم لگ رہا، اگر پیارے رسول کی سنت کو چھوڑ دے گئے یہ کہا کہ سنت فرض نہیں ہے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس وہاں مقصود حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن مسعود کی صرف سنت اور فرض نہیں، کوئی چیز بھی پیارے رسول سے معصور ہو اس پر عمل کرو ان کے کہنے کو، چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو. لیکن چونکہ بعد میں فقہاء ہے سنت اور فرض اور واجب اور مستحب یہ سب کی تفریح کی ہے، تو کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی شخص سنت پر عمل کرنے لگا تو کہیں گے کہ بدعت کرنے لگا. اب اس قسم کی سنت پر اگر کوئی شخص عمل کرے اس زمانے میں اور اس قسم کی سنت کا گرویدہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور اور معمور ہو، اور اگر کسی اور کی بات سن کر کے اور کی بات دے کر کے کہ نہیں ہمارے امام نے کہہ دیا ہے مکروہ ہے تو بس مکروہ ہی ہو گیا، تو یقیناً اس میں پیارے رسول کی محبت میں کمی کا شائبہ ہے. تو اس قسم کی سنت کا زندہ کرنا بھی ایک سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث کے نام سے چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے لوگوں میں اختلاف کرتے ہیں. اگر اختلاف پیارے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کی بنا پر ہو رہا ہے تو یہ اختلاف بہت ہی مبارک ہے. پیارے رسول نے اپنے پیارے رسول کی پوری زندگی انہیں اختلاف کا مجموعہ ہے. اگر اختلاف آپ چھوٹی بڑی باتوں میں جاہلیت کی عمر میں نہ کرتے تو پھر اسلام کہاں سے ثابت ہوتا لوگوں کے دنوں میں، اور کیسے ہر گھر میں گھس کر کے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین پورے طور پر ہر پتھر کے گھر میں یا ڈھیلے کے گھر میں یعنی کچے گھر میں یا پکے گھر میں گھس کے رہے گا. وادیوں میں اسلام پر عمل ہوا، کھجوروں کے بیچ میں عمل ہوا. یہ حقیقت یہ ہے کہ ایک چیز سنتے تھے پیارے رسول سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، فرق نہیں کرتے تھے کہ نہیں یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے، اور اگر کوئی سنت مردہ ہے تو اس کو کوئی شخص زندہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے گا انشاءاللہ کہ پیارے رسول کی محبت کا ایک بہت بڑا حصہ اس کو ملا ہوا ہے. جی
کیا مقتدی بھی جواب دے گا؟
اگر مقتدی بھی امام نہیں جواب نہیں دیں گے، لیکن اگر امام نہ بھی کر رہے ہوں موقع ہے چپ رہے ہیں امام تھوڑا سا تو اس بیچ میں اللہم ارحمنی رحمت کا ذکر ہے اللہم اعیدنا من النار کہے تو انشاءاللہ کوئی مخالفت نہیں، اور اگر امام کہہ رہے ہیں تو وہ بھی انہی طرح اپنے دل میں دعا مانگے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے.
کیونکہ جیسے ایک صورت امام نے پڑھی سبیس میں رب العالی، تو سبیس میں رب العالی پڑھتے تھے امام صاحب تو پیچھے مقتدی کا سبحان ربی العالی.
دیکھیے اس قسم کی سبح اسم ربک الاعلی سبحان ربی الاعلی اور آخری آیت ہے سورہ قیامہ کی علیہ ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی بلا وربنا، یہ احادیث ثابت نہیں ہے. اسی طرح ایک حدیث
حسابی سیرہ بھی کہتے ہیں
جی
اللہ حاسبنی حسابی سیرہ
فإنه یحاسب حسابا یسیرا، اگر کوئی شخص دل میں دعا مانگ لے رہا ہے اللہ حاسبنی حسابا یسیرا تو صحیح ہے، لیکن جواب کے طور پر جیسے اور جگہوں پر آیا ہے بلا اور ربنا، یہ جب تک روایت صحیح نہیں ہوگی دعا مانگنے کی تو آیت آ گئی یا پناہ مانگنے کی یہ حدیث آ گئی، لیکن اور دوسری جگہوں پر اگر حدیث ثابت نہیں ہے تو اس کو کہنا سنت نہیں ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الرحمن سورت پڑھی تو جب فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس میں یہی ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے ہر موڑ پہ کہا ہے ہر آیت کے بعد یا دو آیتوں کے بعد کہ اللہ کی کن کن نشانیوں کو اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. پیارے رسول حدیث میں ہے کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے یہ آیتیں پڑھیں اس پر صحابہ چپ رہے، نماز کے بعد آپ نے ان سے کہا تم سے اچھے تو جن تھے کہ ان کے سامنے ہم نے سورہ رحمان پڑھی تو جب بھی وہ گزرتے تھے فبئی اعلی ربکما تکذبان سے تو کہتے تھے لا بشیء من نعمتا نکذب ربنا فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری ہی سب تعریف ہے، تیری کسی نعمت کو ہم جھٹلاتے نہیں ہیں، یہ جن کہا کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہوتی تو ہر امام کے جب بھی امام یہ آیت پڑھے تو اس پر یہ کہنا سنت ہوتا، حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہی اصل ہے، اگر امام چپ ہو کر کے دعا مانگ رہے ہیں تو مانگ لے، موقع ہے آخر میں رکوع کرنے سے پہلے اگر کوئی ایسی آیت آئی جس میں آیت رحمت یا آیت عذاب ہو تو آپ اس میں مانگ سکتے ہیں، فَإِنَّهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اگر چپ ہو رہے ہیں موقع ہے تو اللہم حاسبنا، کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اس حدیث کے برابر۔ لیکن اور جوابات جو آئے ہیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ لوگوں کے یعنی استحسانات کی لوگوں نے اچھا سمجھا اس کو وہاں کہنا شروع کر دیا، اس طرح سے ایک سنت بن گئی، جہاں ضعیف حدیث ہے جب تک صحیح حدیث نہ ہو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو گویا پیارے رسول کی طرف اس حدیث کو ہم نے منسوخ کیا، جان بوجھ کر کے ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے پیارے رسول کی طرف منسوخ کرتے ہوئے خطرہ ہے، جیسا کہ ائمہ نے کہا ہے امام دہبان نے کہ اگر کوئی شخص ضعیف حدیث پر عمل کرتا ہے تو پیارے رسول کے اس قول میں داخل ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، جس نے جان بوجھ کر کے قصدن میرے اوپر جھوٹ باندھا جھوٹ بات کی نسبت میری طرف کی تو اپنا ٹھکانا وہ جہنم بنا لے۔ اس وجہ سے جب تک حدیث صحیح نہ ہو اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا رضی اللہ عنہما، ان کے والد عباس رضی اللہ عنہما، آپ دونوں پر اللہ کی رضا مندی ہو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے فرمایا کہتے ہیں، الا وانی نهیت ان اقرا القران راکعا او ساجدا، الا یہ لفظ تنبیہ کا ہوتا ہے عربی میں، یعنی خبردار ہو جاؤ، سن لو، کان کھول کے سن لو، الا وانی نهیت ان اقرا القران راکعا او ساجدا، اللہ تعالی نے مجھے منع کیا، رسول کو منع کرنے والا کون ہے؟ غیر رسول کہیں کہ نهیت انا، ہمیں مجھے منع کیا گیا ہے، غیر رسول کو منع کرنے والے ان طریق اللہ جبریل ہیں، اللہ نے منع کیا، یہ نہیں کہا جائے کہ جبریل نے ہمیں منع کیا ہے، جبریل نے بتایا اللہ کی طرف سے، اس قسم کی تعبیر تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، الا ان جبریل نفث فی روحی، لیکن کہاں سے جبریل آتے ہیں؟ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، تو نہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں منع کیا گیا ہوں، کس نے منع کیا؟ یعنی اللہ نے منع کیا، یہ چیز اس میں اختلاف نہیں، یعنی اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے، ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا، کہ میں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث ایک بہت بڑے قاعدے کی پیش خیمہ بن سکتی ہے، فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع کے اندر کیا کرو؟ اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کرو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے الفاظ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور سبحوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ بھی تعظیم کے الفاظ، یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ اس میں سبحان عظیم کا لفظ ہی ہو، یہ بھی تعظیم ہے، فعظموا فیہ الرب، واما السجود، سجدوں میں کیا کرو؟ فاجتہدوا فی الدعاء، اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کے بارے میں محنت کرو، اجتہاد یعنی محنت کر کے دعا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا کرو، فقم بہت ہی قریب ہے اور اس لائق ہے، ان یستجاب لکم، کہ تمہاری دعا سجدے کی زیادہ سے زیادہ قبول ہو، کیوں؟ کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، سر اوپر ہو اللہ آسمان پر ہے، دو میٹر اوپر ہو وہ قربت نہیں ہے، لیکن سب سے قربت جب ایک دم اپنے کو مٹی میں ملا لے آدمی، خشوع اور خضوع کی یہ سب سے افضل کیفیت ہے کہ آدمی سجدے کی حالت میں ہو، پھر رسول نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، آدمی اپنے رب سے کب زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فاجتہدوا فیہ الدعاء، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، سجدے یا تو فرض میں ہوں یا پھر نفل میں ہوں، کوئی بھی سجدہ یا کسی قسم کا سجدہ ہو، کوئی قید نہیں، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر فرض نماز میں قرآن کے علاوہ اور معصور دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی بول دیا تو نماز باطل ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. آدمی معصور دعائیں کرے، یا جیسے کہ کہتے ہیں کہ اگر تحیات میں اللہم صلی اللہ بھی پڑھ لیا پہلے تشہد میں تو نماز کو باطل یا فاسد کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ، پتہ نہیں کہاں سے کہتے ہیں. حالانکہ یہ چیز نماز کو زیادہ سے زیادہ فضیلت اور زینت بخشنے والی ہے، نہ کہ اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں کون سی کتاب، اچھی اچھی کتابوں میں لکھا ہے. یہ چیز بہرحال سنت کے خلاف ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث حقیقت میں اس بات کی بھی دلیل، اس بات پر بھی دلیل ہے کہ آدمی جو چیز اچھی سمجھے اپنے اچھے سمجھنے کو دین اور شرع نہ بنائے. اب کوئی شخص کہے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، سب سے افضل ذکر ہے، تو پھر ہم رکوع میں اس کو پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ نہیں، آدمی مسلمان پیارے رسول کی سنت، پیارے رسول کے قول اور پیارے رسول کی شریعت کا پابند ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں استحسان، اس کی بنا پر اچھا سمجھ کر کے آدمی ہر موقع پر کچھ نئی چیزیں نکال لیتا ہے. اسی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ڈراتے تھے. آپ جب بھی خطبے پہ کھڑے ہوتے تھے تو آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، فإن خیر الحدی سے کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی شخص کہے کہ قرآن اللہ کا کلام پاک اور ایک حرف کے پڑھنے سے ہمیں ایک نیکی ملتی ہے، دس نیکی ملتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ قرآن ہی پڑھیں، کیوں سبحان رب العظیم پڑھیں؟ اب ان کی یہ بات کیا شریعت کے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے میل کھاتی ہے؟ اگر میل کھاتی ہے تو صحیح ہوئی، نہیں میل کھاتی ہے تو اس کا استحسان یہ باطل ہے، اس کو اچھا سمجھنا باطل ہے. بہت سی جگہ آج ہی ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. ہمارے ایک ساتھ دوست تھے، جامعہ میں پڑھتے تھے بیچارے، وہ ایم اے سے فارغ ہوئے، گھر کے لیے تیاری کر رہے تھے. سبحان اللہ، اللہ کی تیاری عجیب ہوتی ہے. 29 رمضان کو 2 بجے وہ نکلے، جامعہ کے ہاسٹل میں جا رہے تھے، ایک بس سے اترے، دوسری کوئی بس ترکی کوئی تھے اترے، اور انہوں نے ٹکر ماری جس کافی حد تک ٹوٹ گیا، پیر بھی ٹوٹا، اور پسلیاں ڈاکٹر کے رپورٹ کے مطابق 6-7 وہ بھی ٹوٹ گئیں، اور یہاں دماغ پہ بہت زوردار چوٹ آیا، انتقال کر گئے. بہرحال دفن کرنے گئے تھے ہم لوگ، رات میں جب وہ اجراءات سب ہو رہے تھے اسی میں ہم کل آ نہیں سکے، اور وہ صبح فجر میں 8 جنازے گئے ہیں، سبحان اللہ، ایک ہی وقت فجر میں 8 جنازے پڑھے گئے، 8 جنازے دفن کیے گئے. وہاں لوگ چیخ رہے ہیں الفاتحہ الفاتحہ، ایک ساتھ کہتے فاتحہ پڑھو بھائی فاتحہ پڑھو. ہر چیز کی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ہر چیز کے کہنے اور بولنے کی جگہ ہوتی ہے. تو میں بھی بول گیا، میں نے کہا بھائی فاتحہ کی یہ جگہ نہیں ہے، بلکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے دفن کے بعد، ایک صحابی کو دفن فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد آپ نے فرمایا اس علول اخیق متصبیر، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسَأَلْ، ابھی ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، ما دینک من ربک من نبیک، یہ پوچھا جائے گا. پیارے رسول نے دعا فرمانے کی سنت، دعا کرنے کی سنت جاری فرمائی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن میں شرکت فرمائی، دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنی دیر تک اور اتنی اچھی دعا مانگی کہ میں دل میں یہ چاہتا تھا کہ میں آج مرا ہوتا اور میں دفن ہوتا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ دعا کرتے. تو فاتحہ کی کیا حیثیت وہاں آ گئی؟ پیارے رسول فاتحہ نہیں، آیت الکرسی اور سورہ یاسین پڑھنے کی جو بدعتیں ایجاد کی ہیں لوگوں نے، اس حدیث سے آپ اس میں چسپا کیجئے اس حدیث کے ساتھ اس کو، اور یہ سوچئے کہ پیارے رسول نے ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ایک موقع مقرر فرمایا ہے، اس سے سرے منہ آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا غلط ہو جائے گا. فاتحہ مبارک چیز ہے، ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، قرآن کی اثر ہے، اس کے باوجود وہاں اس کی آج کوئی جگہ نہیں. اگر کوئی شخص اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ یہ مشروع ہے، تو یقیناً اس نے پیارے رسول کے دین میں ایک نئی چیز داخل کی. پیارے رسول نے تو رو رو کر کے ان کے لیے دعا مانگنے کی سنت جاری فرمایا کی، اور وہاں چیخ رہے ہیں کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، الفاتحہ فاتحہ یا اخوان فاتحہ، چیخ رہے ہیں. نہیں، فاتحہ کی کوئی جگہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین کی یہ جگہ نہیں ہے. اس وقت دعا کی ضرورت ہے، الحمدللہ سے شروع کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، صلوات و سلام پر ختم کیجئے، صلوات و سلام کے ساتھ دعا کیجئے، تو دعا کی قبولیت کا زیادہ سے زیادہ امکان رہے گا. بہرحال فأمر رکوع، مجھے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے پڑھنے سے رکوع اور سجدے کی حالت میں. کلام پاک مبارک سب کچھ. اگر کوئی کسی عام آدمی کے سامنے کہے بغیر کسی پیارے رسول کی حدیث کا ذکر کے, ارے بھائی نماز سجدے میں یا رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کر کہیں کہ سفر کمی زیادہ ہے. کلام پاک اتنی اچھی چیز اس کو منع کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو ایک بنیاد بنا لینی چاہیے کہ ہر چیز کی ایک جگہ کتنی اچھی سے اچھی ہو, اپنی طرف سے ہم اس کو نہیں داخل کر سکتے. اور اگر جب اچھی
جی
پاکستان
میں کہتے ہیں
کرما شاد, یہاں بھی کہتے ہیں, یہاں بھی کہتے ہیں, یہ سب چیز غلط ہے. اور پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جنازہ لے جاتے وقت شور نہیں ہونا چاہیے, جنازہ کے پیچھے یا آگے وہ دھونی نہیں ہونی چاہیے, پیارے رسول نے منع فرمایا ہے. تو شور کسی لمحے میں وہ غلط ہے. البتہ ذکر اذکار کرتے ہوئے ہر ایک اپنے دل میں جو بھی ذکر اذکار کرے وہ وہی مطلوب ہے. جی ہاں, آپ نے ایک بات مجھے یاد دلائی. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی, وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جلدی میں آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا سورہ فاتحہ یا